الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور ہدایت اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے وہ کامل اور اکمل دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت جو زمانے اور وقت کے لحاظ سے صرف اور صرف 23 سال تھا، اور عام طور پہ 23 سال کے اندر ایک آدمی کسی بھی فن میں، کسی بھی فیلڈ میں اعلیٰ ترین درجے کو، کمال کو نہیں پہنچتا. 40 سال اور 50 سال گزار دیے جاتے ہیں اور پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کے علم کے، اس فن کے ابواب اور بقایا جات رہ جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا کے لیے نبی آخر الزمان اور اپنا محبوب چن لیا تھا، اس لیے آپ نے مختصر سے وقت کے اندر امت کو جو تعلیمات دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے کافی اور شافی ہیں. آج کل کے دور میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق علماء کرام اور فقہاء کرام کچھ فیصلے فرماتے ہیں مسلمانوں کی آسانی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اور شعائر دین کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے. اور اس بارے میں ہمارے بھائی لوگ وہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، ذہن میں بحیثیت ایک مسلمان کے اسلام اور اسلام کی مساجد، اسلام کی نمازیں، ان سے محبت کرنے کے ناطے ذرا سی بھی تغیر یا تبدیلی وہ ایک مومن کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں ہمیں دین شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ہمیں اس پر نظر ڈالنی ہوگی. کیا اسلام ایسا دین اور مذہب ہے کہ جس میں صرف اور صرف اپنے عبادات اور اپنے احکامات کی تکمیل کرنی ہی کرنی ہے، خواہ اس کے نتیجے میں کوئی مرے یا جیے، کسی کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس سے قطع نظر، جسے ضد کہا جاتا ہے، جسے زبردستی کہا جاتا ہے، کیا ہمارے دین میں ایسی کوئی بات ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے. بلکہ اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان اور ایک انسان کی خاطر اتنی زیادہ تبدیلیاں اور اتنے زیادہ تغیرات کی اجازت دی ہے کہ علماء کرام آج تک اس کی تگ و دو میں مصروف ہیں کہ کن علتوں کی وجہ سے، کن حالات کی وجہ سے، کن حوادث اور اسباب کی وجہ سے اسلام کے احکام کے اندر بظاہر ایک عام مسلمان کی زبان میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کے احکام میں حقیقتاً رد و بدل کی کوئی اجازت نہیں. صرف اس کو بجا لانے کے طریقوں میں اگر آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئے لیکن اس کا منتہا اور مقصود وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اگر کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کی جا رہی ہے تو وہ نماز بھی اللہ وحدہ لا شریک کے حضور ادا کی جا رہی ہے. اور اگر کسی مسجد میں امام اور عالم یہ تلقین کرے مسلمانوں کو کہ درمیان میں فاصلہ رکھا جائے بامر مجبوری کیونکہ بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے یا اس قسم کے کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہوں تب بھی نماز ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ادا کی جا رہی ہے تو مسلمانوں اور اہل اسلام کا مطمع نظر اور مقصود اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. وہ اعلیٰ ترین ہے, وہ حتمی ہے, وہ یقینی ہے. اس میں تبدیلی اس کے اندر صرف اور صرف گمراہی آ سکتی ہے, اس میں ہدایت موصول نہیں ہو سکتی. یہی تو اہل حق موحدین علماء اور بدعتیوں کے درمیان مسائل اور جھگڑے کا سبب ہے کہ وہ اعمال کے منتہا اور مقاصد کی نسبت کسی اور طرف کرنے لگتے ہیں حالانکہ اسلام کے اندر ہر عمل کا منتہا اور ہر عمل کا مقصود وہ آخر کار اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہی ہوا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, اس کی فیلڈز ہیں, اس کے چیپٹرز ہیں, اور اس میں اعلیٰ ترین وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کا اقرار ہے, اور اس میں جو ادنا ترین شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. آپ غور کیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلمان ہونے کے ساتھ راستے سے تکلیف ہٹانے کا ذکر کیا. اس حدیث پر میں آپ حضرات سے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کہ راستے سے چیز ہٹانے کو ایمان کا جز کیوں قرار دیا ہے. اس لیے کہ اگر راستے میں تکلیف دہ چیز ہوگی تو وہ ہمارے بھائی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. اور علماء کرام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا شفیع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان بھائی کو تکلیف دینا خواہ وہ ادنا درجے میں ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ غلط جگہ پہ گاڑی کھڑی کرنا اور کسی کی گلی بند کرنے کے درجے میں ہی کیوں نہ ہو, فرمایا کرتے تھے حضرت گناہ کبیرہ ہے, خطرہ ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے دیگر اعمال وہ واپس نہ ہو جائیں. تو دین اسلام کے اندر جیسے عبادات کے لیے بڑے تفصیلی احکام ہیں, جیسے نماز ہمارے اسلام اور دین کا انتہائی اہم رکن ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے زکوٰۃ اور حج ہے, اسی طرح ہمارے دین کے اندر اپنے بھائی کی حفاظت, اپنے بھائی کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عام طور پہ صرف اور صرف مسجد میں جب قدم داخل ہو تو دین کے احکام کی اتباع اور اطاعت کو لازم سمجھا جاتا ہے, اور جو ہی مسجد سے قدم باہر ہوئے تو اپنے آپ کو دین سے آزاد سمجھا جاتا ہے. یہاں سے خرابی پیدا شروع ہوئی, یہاں سے مسلمانوں کی عزتیں غیر محفوظ ہوئیں, مسلمانوں کے درمیان قتل و قتال وجود میں آیا, مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت وہ ختم ہوتی رہی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لازمی اجزاء اور شعبوں میں سے قرار دیا کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف دینا یہ اسلام اور ایمان کے خلاف ہے. اب اسی وجہ سے آپ غور کیجئے صفحہ اول میں نماز پڑھنا کتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو صفحہ اول کی فضیلت کا صحیح معنوں میں پتہ چل جائے تو یہ ایسے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ صفحہ اول کے لیے قرآن دازی کرنا ضروری ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے نماز و جماعت میں صفحہ اول والوں پر اپنا خاص فضل و احسان فرمایا ہے. جن جو کلمات اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں بیان فرمائے ہیں وہی کلمات پیغمبر نے صفحہ اول والوں کے لیے بیان فرمائے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ اول والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اس سے اعلیٰ ترین کلمات, اس سے اچھا درجہ وہ موجود نہیں ہے کوئی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل ہے, ایک حدیث شریف ہے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ نے ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصف الاول مخافة ان یؤذی مسلما فصلى فی الثانی او الثالث اضعف اللہ له اجر الصف الاول. حدیث کا ترجمہ ہے اگر کوئی پہلی صف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس کو خوف ہو کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا, اور اس وجہ سے وہ دوسری یا تیسری یا اس کے بعد والی صفوں میں نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دگنا صف اول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب آپ غور کیجئے یہ حدیث ہمارے لیے کتنی بہترین ہے اور ہمارے لیے کتنا حوصلے کی باعث ہے. ظاہر بات ہے ہمارے علماء کرام نے مل کے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ کچھ ایس او پیز ہیں, کچھ ضروری کام ہیں, ان پر عمل کر کے ہی جماعتیں قائم کی جائیں گی, تراویح پڑھی جائے گی, نماز پڑھی جائے گی, مسلمان مساجد میں آتے رہیں گے. اب جس صف کے اندر پہلے 100 لوگ کھڑے ہوتے تھے یقیناً وہاں پہ 50 یا 40 کھڑے ہوں گے, تو ہمارے لیے یہ ایک عظیم تسلی ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف مزید متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بیماریوں کے حالات میں, ان مجبوریوں میں بھی ہمیں صفحہ اول کا اجر اور ثواب عطا فرماتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صفحہ اول کیوں چھوڑ رہے ہیں, ہم درمیان میں فاصلہ کیوں پیدا کر رہے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے, اس کے خاطر, اس کی طبیعت کے خاطر, اس کی زندگی کے خاطر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرام میں طواف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا, نظر ڈالی اور فرمایا ما اطیبک و اطیب ریحک, ما اعظمک و اعظم حرمتک, والذی نفس محمد بیدہ لحرمت مسلم اعظم عند اللہ حرمتا منک. کعبہ سے خطاب فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کتنی بہترین ہو, کتنے عظیم ہو, کتنے مقدس ہو, کتنے شان والے ہو, لیکن اس ذات کی قسم کے جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے, ایک مسلمان کی آن بان جان وہ تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حرام ہے, زیادہ محبوب ہے, زیادہ اس کی عزت کی گئی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے باعث تکلیف بننا, علماء کرام نے نتیجہ نکالا, کعبے پر حملہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کے لیے کسی مشکل کا سبب بننا, ایک مسلمان کی عزت اور آبرو اور اس کی جان پر حملہور ہونا, علماء کرام نے اس حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے, یہ کعبے پر حملہور ہونے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ اسلام اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زندگی بھر کا دین عطا فرما دیا ہے. میں آپ کے سامنے مختصراً چند احکام ذکر کرتا ہوں کہ ایک طرف صفحہ اول کے فضائل کا حکم فرمایا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ اول کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑنے والے کے لیے تسلی کا ذکر فرما دیا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف، مساجد اور نماز کی طرف دوڑو. لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر جو مسلمان بھائی پہلے سے موجود ہیں ان کو پھلانگنے کی، ان کے کندھوں کے اوپر سے گزر کے آنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ ایک طرف بھاگنے اور دوڑنے کا، اور علماء فرماتے ہیں جمعہ کے اندر امام سے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ دوسرے بھائیوں کو تکلیف دی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نمازیں فرض فرمائی ہیں، نمازیں خواہ کوئی کسی بھی حال میں ہو اس کے باوجود یہ ایک اٹل معاملہ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فرض ہے. لیکن جب بندہ سفر پہ چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ رعایت فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تحفہ ہے، اس تحفے کو ضرور لیا کرو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا فرض علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، لیکن جو مریض ہو اس کے ساتھ رعایت ہے، جو سفر میں ہو اس کے ساتھ رعایت ہے. ایسے بے شمار معاملات ہیں کہ جہاں پہ احوال، جہاں پہ حالات، جہاں پہ بندے کی اپنی ذمہ داریاں، بندے کے اپنی مجبوریاں، اس کے مطابق حالات کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ مسلمان رہتا ہے، اس کے باوجود وہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی وہ عبادات قبول فرماتے ہیں. تو ہمارے علماء کرام نے جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے فیصلے فرمائے ہیں، جو اجتہاد کیا ہے، جو فتاوی جاری کیے ہیں، جو ہمارے حکم کرنے والے اور ہمارے عظماء ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ہم پر بحیثیت مسلمان کے ان کی پابندی کرنا یہاں جب تک کہ وہ اسلام اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہوں ضروری ہے، تاکہ نہ ہم خود گمراہ ہوں اور نہ ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے باعث تکلیف بنے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين. اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام سے وبا کو دور فرمائے، جو پریشان ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں یا خوف اور حراس کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے لیے مداوا فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دیں. جو ہمارے مسلمان بھائی مرحومین دنیا سے حالت ایمان پہ گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دیں. پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، وباؤں سے، دشمنوں سے، فتنوں سے، سازشوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی وہاں کا تقدس، وہاں کی عظمت قائم و دائم رکھے، مسلمانوں کی مرکزیت کو قائم اور دائم رکھے. وہاں سے مشکلات، وہاں کی رکاوٹیں، وہاں کی آفات کو اللہ تبارک و تعالی جلد دور فرما دیں، اور مسلمانوں کو ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہمیں اور آپ کو بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.